نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة يونس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين وقال عز وجل في آخر سورة الأنبياء وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ صدق الله العظيم وعن الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم بخمس بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله رواه الامام احمد والامام الترمذي رحمهما الله وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان رواه مسلم رحمه الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين برادران دین تنظیم اسلامی ایک چھوٹی جماعت ہے یہ قافلہ بھی بہت مختصر ہے اس کے وسائل بھی بہت محدود ہیں دوسری طرف ہمارے اس معاشرے میں جلسوں کا معیار بہت بلند ہو چکا ہے لاکھوں ہی نہیں کروڑوں روپے کے خرچے سے اب جلسے ہوتے ہیں ان حالات میں ایک ایسی بے مزاج اور محدود تنظیم کے لیے کسی جلسہ عام کے انعقاد کا فیصلہ آسان نہیں تھا لیکن ایک احساس فرض ہے جس نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ اب گوشوں سے باہر نکلے مسجدوں سے یا بڑے ہالوں سے باہر نکل کر اب چوکوں میں آئے میدانوں میں آئے اور وہ بات کہ جو اب تک مسجدوں میں کہی جاتی رہی یا چار دیواریوں کے اندر منعقد ہونے والے اجتماعات میں کہی جاتی رہی اب اسے حکم قرآنی فاصدع بما تؤمر اب اسے ڈنکے کی چوٹ سر عام کہا جائے اس وقت جو ملک کا ماحول ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ انتخابی گہما گہمی اور مختلف قسم کے جو سیاسی تنازعات ہیں وہ اس وقت میدان میں ہیں اس سے یہ اندیشہ بھی تھا کہ شاید ایک غیر سیاسی یا غیر انتخابی جماعت کے جلسے میں لوگ شریک نہ ہوں. لیکن دوسری طرف یہ امید بھی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ حضرات جن کے علم میں یہ بات ہے کہ تنظیم اسلامی ایک جانب جمہوری اور سیاسی اور انتخابی عمل کے جاری رہنے کی شدت سے حامی ہے، لیکن دوسری جانب خود اس عمل سے بالکل علیحدہ ہے، دستکش ہے. تو یہ ایک معمہ ہے بہت سے لوگوں کے لیے. شاید کہ کچھ حضرات چاہیں کہ وہ آج اس معمے کا حل پالے اور انہیں معلوم ہو کہ ایک طرف انتخابات کی نہایت شد و مد کے ساتھ تائید اور دوسری طرف خود اس میدان سے بالکلیہ کنارہ کشی کا سبب کیا ہے. بہرحال میں سب سے پہلے آپ حضرات کا شکریہ ادا کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اس ماحول میں آپ حضرات نے اس موسم میں اپنے آرام کا اشار اور اس کی قربانی دیتے ہوئے یہاں آنا گوارا فرمایا. ہر کے بے منت قدم درجل سے دینی نہد بہرگامے کہ وہ آئے گزو قدم زما چشمے. میں آپ حضرات کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ وقت جو آج میں اور آپ یہاں صرف کریں گے اللہ تعالیٰ اسے ہمارے دین کے لیے اور ہماری عاقبت کے لیے مفید بنائے. مجھے جو چند باتیں آج آپ کے سامنے کسی قدر وضاحت کے ساتھ رکھنی ہیں، ان میں سب سے پہلے میرا یہ مشاہدہ ہے کہ اس وقت پوری عالمی ملت اسلامی، پوری عالمی امت مسلمہ اللہ تعالی کے عذاب کی گرفت میں ہے. یہ بات بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آئے گی. ہمیں تو یہ زوم ہے کہ ہم امت مرحومہ ہیں، وہ امت کے جس پر اللہ کی رحمت کے سائے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اگر ذرا اس زوم کو اپنے ذہن سے نکال کر جو حالات و واقعات ہیں اس وقت دنیا کے، اگر ان کو بنظر غائب دیکھا جائے تو نظر آتا ہے کہ آج دنیا میں مسلمان امت مرحومہ نہیں، امت مغضوبہ کی شکل پیش کر رہے ہیں. میرے سامنے اس وقت دو بڑے بڑے عذاب ہیں جن میں پوری عالمی امت مسلمہ گرفتار ہے. پہلا عذاب وہ ہے جو میں نے ابھی آیہ مبارکہ سورہ یونس کی تلاوت کی، اس میں الفاظ آئے ہیں عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی بے عزتی کا عذاب. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ذرا انڈونیشیا اور ملائیشیا سے لے کر موریتانیہ تک، یہ دنیا کے ایک نہایت وسیع و عریض رقبے پر جو امت مسلمہ پھیلی ہوئی ہے اس کا جائزہ لیجئے. دو چیزیں بالکل نمایاں طور پر سامنے آئیں گی. ایک طرف جہاں تک تعداد نفوس کا تعلق ہے، سوا ارب سے زیادہ تعداد ہے آج مسلمانوں کی اس روئے ارضی پر. رقمے کو دیکھیے تو ملائیشیا اور انڈونیشیا سے لے کر موریتانیہ تک یہ امت مسلمہ پھیلی ہوئی ہے، اس کے اکثر علاقے پر یہ اکثریت میں آباد ہے. درمیان میں صرف ایک تکون آتی ہے بھارت کی، یہاں مسلمان اکثریت میں نہیں ہے. لیکن یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ دنیا میں کسی بھی دوسرے ملک میں اتنی تعداد میں مسلمان آباد نہیں ہیں جتنے کہ بھارت میں. 15 کروڑ سے لے کر 20 کروڑ کی تعداد میں مسلمان بھارت میں آباد ہیں. تو گویا کہ یہ پوری ایک بیلٹ ہے ملائیشیا اور انڈونیشیا سے لے کر موریتانیہ تک، یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، یہ عالم اسلام ہے. تیسری طرف وسائل اور ذرائع جو بھی اس روح ارضی میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، زرعی اور معدنی ہر طرح کی دولت اس علاقے میں موجود ہے. یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی دنیا میں جسے سیال سونا کہا جاتا ہے، پیٹرول جو سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر چکا ہے، اس کا سب سے بڑا ذخیرہ مسلمانوں کے پاس ہے. اسی طرح اگر دولت کے انبار ہونا یہ بھی کسی درجے میں خوشبختی کی علامت ہے، تو جو شخص بھی سعودی عرب کا یا ابوظہبی کا، امارات کا یا کویت مرحوم، جس نے بھی ان کا سفر کیا ہے، ان کے علم میں ہے کہ دنیا میں کسی بھی کونے میں اتنی دولت کے انبار نہیں ہے جتنے کہ اس علاقے میں دولت کے انبار موجود ہیں. ایک طرف یہ چار حقیقتیں، تعداد سوا عرب، علاقہ ملیشیا انڈونیشیا سے موریتانیہ تک، وسائل و ذرائع ہر نوع کے موجود، دولت کے انبار. میں اپنا مشاہدہ عرض کیے بغیر نہیں رہ سکتا، یورپ کے بھی سفر کیے ہیں، امریکہ کے بھی سفر کیے ہیں، امریکہ کا مشرقی ساحل بھی دیکھا ہے، مغربی ساحل بھی دیکھا ہے، لیکن جس قدر سجے ہوئے ہو، جس قدر مرصع مسجع کارنش ساحلی سڑکیں ہیں سعودی عرب کی اور ابوظہبی کی، مجھے پوری دنیا میں کہیں وہ بات نظر نہیں آئی. لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ تلخ حقیقت یہ ہے کہ جس شے کا نام عزت ہے، جس شے کا نام وقار ہے، وہ مسلمانوں کو حاصل نہیں. پوری دنیا میں بین الاقوامی سطح پر کسی مسلمان قوم یا ملک کی رائے کا کوئی بھی احساس تک نہیں ہوتا، اس کے بارے میں کوئی سوال تک پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ان کی قسمتوں کے فیصلے اوپر ہی اوپر ہو جاتے ہیں. علامہ اقبال کا وہ شعر یاد کیجئے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہاں حال یہ ہے کہ مسلمان ممالک کے فیصلے اوپر ہی اوپر ہو جاتے ہیں بغیر یہ پوچھے ہوئے کہ ان کی منشا کیا ہے، ان کی مرضی کیا ہے. کسی عالمی مسئلے میں ان کی رائے کو کوئی اہمیت حاصل نہیں. خود اپنا حال دیکھیے، ہمارے لیے بجٹ کے سلسلے میں انسپیکشنز باہر سے آتی ہیں، ٹیکسیشن کے بارے میں احکام باہر سے آتے ہیں. جو بھی حالت ہے خود اپنی، وہ ہمارے سامنے ہے. چند سال پیشتر اسرائیل کے جیٹ آئے اور عراق کے ایٹمک ری ایکٹرز کو ختم کر کے چلے گئے، پوری دنیا میں کسی نے ان سے پوچھا تک نہیں کہ تم نے کیا کیا. معلوم یہ ہوا کہ جس شے کا نام عزت ہے اور وقار ہے. مجھے ایک مصرعہ یاد آ رہا ہے، علامہ اقبال کی ایک نظم ہے عبد القادر روہیلا کے بارے میں جو لکھی، پہلا مصرعہ اس کا، روہیلا کس قدر ظالم جفاجو کینہ پرور تھا، لیکن آخری مصرعہ ہے جو ترپا جاتا ہے کہ غیرت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے. میں یہ محسوس کرتا ہوں اور آپ بھی دیکھیے، غور نہ کریں تو بات اور ہے، سوچیں نہ تو بات اور ہے. اپنے اپنے مسائل، اپنے اپنے دھندے، اپنے اپنے کاروبار، اپنے اپنے پروفیشن میں مگن رہے تو بات دوسری ہے، لیکن یہ کہ ذرا آنکھیں کھول کر اس امت مرحومہ کا حال اگر دیکھنے کی کوشش کریں تو حقیقی صورتحال یہ ہے کہ عزت نام تھا جس کا، گئی اسلام کے گھر سے. عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، یہ پہلا عذاب ہے جس میں امت مسلمہ اس وقت عالمی سطح پر مبتلا. دوسرا عذاب جس کا ذکر ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 65 میں، اللہ تعالی نے وہاں اپنے تین عذابوں کا تذکرہ کیا ہے. حضور کو حکم دیا گیا، قل، اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، هو القادر اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم، کہ وہ تم پر کوئی عذاب بھیج دے تمہارے اوپر سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے، اور تیسری صورت یہ ہے او یلبسکم شیعا، یا تمہیں گروہوں میں اور طبقات میں تقسیم کر دے، ویذیق بعضکم بعض بعض، اور پھر ایک دوسرے کی قوت کا مزہ چکھائے، ایک دوسرے کو آپس میں ٹکرا دے. یہ ہے وہ تیسرا عذاب جس کا منظر یہ ہے، اور سائملٹینیس کنٹراسٹ کے لیے، فوری تقابل کے لیے ذرا اس حقیقت کو ذہن میں رکھیے کہ اغیار اور کفار جمع ہو رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، ان کی دشمنیاں ختم ہو رہی ہیں، ان میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہو رہا ہے. آپ نے کل خبر پڑھی 41 یا 45 برس بعد دو جرمنی ایک ہو گئے. کئی سال پہلے پورا یورپ ایک اقتصادی وحدت کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ آج کی دنیا میں اہم ترین شے جو ہے وہ تو اقتصادیات ہے. اس کے اعتبار سے پورا یورپ ایک وحدت، اور اب اس کی پولیٹیکل یونیفیکیشن، سیاسی وحدت کا قدم بھی اٹھنے ہی والا ہے. اس میں رکاوٹ یہی تھی، دو جرمنیوں کی تقسیم. پھر آپ کے علم میں ہے کم سے کم نصف صدی کی دشمنی جو کبھی ہاٹ وار کی شکل میں تھی اور کبھی کولڈ وار کی شکل میں تھی، روس اور امریکہ کے اختلافات ختم ہو رہے ہیں. آ ملیں گے سیدھا چاک آنے چمن سے سیدھا چاک. اغیار کا نقشہ یہ ہے، دشمنوں کا نقشہ یہ ہے، کفار کا نقشہ یہ ہے. ایک وہ ہے جنہیں تصویر بنا آتی ہے، ایک ہم ہے کہ لیا اپنی بھی صورت کو بگاڑ. اس تناظر میں، اس پس منظر میں، اس کانٹیکسٹ میں سوچئے. سب سے پہلے تو اپنی حالت کو دیکھیے. 1947 میں پاکستان جو ایک وحدت کے طور پر وجود میں آیا تھا، 1971 میں دو لخت ہو گیا. نہ صرف یہ کہ دو لخت ہو گیا بلکہ مشرقی پاکستان نے اپنا نام تک بدل دیا. اب وہ مشرقی پاکستان نہیں رہا، بنگلہ دیش بن گیا. اس سے ذرا آگے چلیے، کتنے سال ہو گئے، لگ بھگ 10 سال ہونے کو آئے کہ افغانستان میں خون بہ رہا ہے. یہ بدترین عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمارے ہاں بعض حضرات یہ خبریں پڑھ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ اتنے نجیب کی فوجی کے فوجی یا کابل کے سرکاری فوج کے اتنے افراد مارے گئے، لیکن کبھی غور نہیں کرتے کہ وہ کون ہے. کیا وہ مسلمان نہیں؟ کیا انہوں نے مسلمان ماؤں کا دودھ نہیں پیا؟ اس پورے عرصے میں روسی کتنے مارے گئے ہوں گے؟ زیادہ سے زیادہ چند ہزار، لاکھوں کی تعداد میں جو ہلاک ہوئے ہیں، چاہے وہ مجاہدین جنہوں نے جامع شہادت نوش کیا، چاہے وہ سرکاری فوجی. جو آپ کو معلوم ہے کہ آج کا فلسفہ یہ ہے کہ فوجی غیر سیاسی ہوتا ہے، اسے جو بھی حکومت وقت ہوتی ہے، جو حکم دیتی ہے، وہ حاضر ہو جاتا ہے میدان میں. لہذا وہ لوگ بھی، چاہے وہ سرکاری فوجی تھے لیکن بہرحال مسلمان تھے، وہ بھی ہلاک ہوئے ہیں. تو مسلمان ہلاک ہوئے ہیں، لاکھوں مسلمان ایک دوسرے کی تیروں اور تلواروں سے اور ایک دوسرے کے بموں سے اور راکٹ سے افغانستان میں ہلاک ہو چکا، اور ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہو رہا. اس سے ذرا آگے چلیے، ایران اور عراق کی جنگ کتنے طویل عرصے تک جاری رہی، کس قدر اس میں نقصان ہوا، ارب ہا ارب. ہمارے ہاں تو گنتی ختم ہو جاتی ہے ارب پر جا کر، واقعہ یہ کہ بلینز نہیں، ٹریلینز کے اندر، ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز کا نقصان ہوا. دنیا نے عیش کیے، اسلحہ بیچا، دونوں طرف فائدہ اٹھایا. اسرائیل نے اپنا ازکار رفتہ اسلحہ، بیکار اسلحہ جو صرف جنگ بنتا، جو صرف کباڑیوں کے پاس جاتا، وہ منہ مانگے داموں پر ایران کو فروخت کیا، اور ایران مجبور تھا، کیا کرے.
تسلیم بھی کیا انہوں نے کہ ہاں ہم نے خریدا ہے، ہمارے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا. لیکن غور کیجئے، دنیا نے فائدہ اٹھایا، دنیا نے مالی مفادات حاصل کیے، مرے کون؟ اگر وہ عراقی مرے تو، اور اگر ایرانی مرے تو وہی کہ جو محمد کے نام لیوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ تو میں ذرا بعد میں تفصیل عرض کروں گا. میں نے یہ دو چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں جس کے دل میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اس کے دل میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درد ہونا لازم ہے. لیکن یہ کہ ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو اپنے دل میں یہ کھٹک اور کسک محسوس کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خود فراموشی، یہ گویا کہ سب سے بڑی ہمارے لیے تکلیف دہ بات ہے. میرا دوسرا مشاہدہ یہ ہے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ آگے چلنے سے پہلے اس سوال کا جواب دیتا جاؤں کہ پوری امت مسلمہ پر اگر یہ اللہ تعالی کی طرف سے عذاب نازل ہے تو اس کا سبب کیا؟ ایک بات میرے اور آپ کے ایمان کا جز ہے کہ اللہ ظالم نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے ما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں کے حق میں ظلم کرنے والا نہیں ہوں. پچھلی اقوام جنہیں اللہ نے ہلاک کیا، قوم نوح، قوم ہود، قوم عاد، قوم صالح، قوم شعیب، بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا مگر وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. ایک حدیث قدسی کے الفاظ بڑے ہی پیارے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علیہ وحرمتہ بینکم، میں نے ظلم کو اپنی ذات پر بھی حرام کر لیا ہے اور تمہارے مابین بھی حرام کر دیا ہے، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. تو اللہ تو ظالم نہیں ہے. یہ عذاب اگر ہم پر آیا ہے، اگر ہم اس کی گرفت میں ہیں، تو یقیناً اس میں ہماری کوتاہی کو دخل حاصل ہے. وہ کوتاہی کیا ہے؟ ایک جملے میں وہ کوتاہی یہ ہے کہ یہ امت جس مقصد کے لیے برپا کی گئی، جو اس کی غرض تاسیس تھی، جو مشن اس کے حوالے کیا گیا تھا، اس سے ہم نے روگردانی کی. یہ آیات مبارکہ میں سمجھتا ہوں یہاں جو حضرات تشریف لائے ہیں ان کا دینی ذوق ہے، لہذا ان آیات سے وہ بے خبر نہیں ہو سکتے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم تو وہ بہترین امت ہو جسے دنیا والوں کے لیے نکالا گیا ہے. تمہارا کام یہ ہے کہ نیکی کا حکم دو، بدی سے روکو، اللہ پر ایمان پختہ رکھو. ایک دوسری آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک درمیانی امت تاکہ اللہ کے رسول تم پر گواہی دے اور تم گواہ بن جاؤ پوری نوع انسانی. گویا کہ یہ تو رسالت کا مشن تھا جو ہمارے سپورٹ کیا گیا. ختم نبوت کے بعد کار رسالت کی ذمہ داری اجتماعی طور پر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی گئی. ہمارے رسول نے تم پر حق کی گواہی کا حق ادا کر دیا، زبان سے دی، عمل سے دی، انفرادی طور پر دی، اجتماعی طور پر دی. اب تمہیں یہ کام کرنا ہے تا قیام قیامت کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی اور رسول نہیں آئے گا. اب وہی کار رسالت ہے جو تمہیں ادا کرنا ہے پوری نوع انسانی کے لیے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اپنے لیے ایک لفظ استعمال کیا تھا. حضور نے خواتین کے ایک اجتماع میں انہیں بھیجا تھا اپنے نمائندے کی حیثیت سے کہ جا کر وہاں خواتین سے میرے بحاف پر، میری طرف سے بیعت لے لو. تو جاتے ہی حضرت عمر نے فرمایا انا رسول و رسول اللہ ہے، میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں، یعنی اللہ کے رسول کا فرستادہ، اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا، اللہ کے رسول کا انچی. اور یہی لفظ استعمال کیا تھا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ، جب انہیں یمن کا گورنر بنا کر آپ بھیج رہے تھے اور آپ نے ان کا امتحان لیا کہ اگر وہاں کوئی معاملہ پیش آئے گا کیا کرو گے، کیسے فیصلہ کرو گے. عرض کیا قرآن مجید اللہ کی کتاب سے رہنمائی اخذ کروں گا. پھر سوال فرمایا اگر قرآن میں نہ پاؤ کوئی بات، تو عرض کیا پھر آپ کی سنت، اس کے مطابق فیصلہ کروں گا. تیسری مرتبہ پھر سوال کیا وہاں بھی نہ پاؤ تو پھر اجتہاد کروں گا. حضور نے شاباش دی، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اللہ کے رسول کو یہ رہنمائی عطا فرما دی. میں نے یہ دو واقعات اس لیے آپ کو سنائے کہ در حقیقت یہ امت محمد اب تا قیام قیامت پوری نوع انسانی کے لیے مجموعی اعتبار سے اللہ کے رسول کی رسول ہے. اس کے ذمہ ہے وہ کام جو ابھی آپ سن رہے تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک قول کے حوالے سے، جب ان سے پوچھا گیا تھا ایرانی افواج کے سپہ سالار نے سوال کیا کیوں ہم پر چڑھ دوڑے ہو، کیوں حملہ آور ہوئے ہو، تو جواب یہ تھا انا قد ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں خود نہیں آئے، اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا. انا قد ارسلنا لنخرج الناس من ظلمات الجهالة الى نور الايمان ومن جور الملوک الى عدل الاسلام، ہم اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ لوگوں کو تاریکیوں سے نکالے، جہالت اور جاہلیت کی تاریکیوں سے نور ایمان کی طرف، اور بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجے سے چھڑا کر اسلام کے نظام عدل سے روشناس کر. یہ تھا ہمارا مقصد وجود. آپ سوچئے جب تک ہم نے اس کو سامنے رکھا ہم دنیا میں سر بلند رہے، ہماری عظمت کا ڈنکا بجتا رہا. جب تک واقعی صورت یہ تھی کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے، تو یقیناً دین کے غلبے کے ساتھ ساتھ ہم بھی غالب رہے. انتم الاعلون ان کنتم مومنین. لیکن جب ہم نے اپنے اس مشن کو تج دیا ہم بھی دنیا کی قوموں کی طرح ایک قوم بن کر رہ گئے، جیسے دنیا کی ہر قوم کو اپنے مفادات، اپنے بہبود، اپنا غلبہ، اپنی عزت درکار ہے، ہمارے بھی پیش نظر یہی چیزیں رہ گئیں. تو جان لیجئے کہ یہ دنیا کا اصول ہے کہ جو شے اپنے مقصد کو پورا نہ کرے، قلم کا کام ہے لکھنا، اگر وہ لکھتا نہیں ہے تو اس کی جگہ یا ردی کی ٹوکری ہوگی یا کوڑے کا ڈھیر ہوگا. آج ہم بحیثیت امت مسلمہ اللہ تعالی کی طرف سے اسی سلوک کے حقدار شمار کیے جا رہے ہیں. اگر آگے چلیے میرا دوسرا مشاہدہ یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ میں دو طبقات بالخصوص زیادہ شدت کے ساتھ اس عذاب الہی کی گرفت میں ہیں، اور کوئی چیز بلا سبب نہیں ہے. پہلا طبقہ ہے عالم عرب. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان پر اللہ کا فضل ہوا سب سے بڑھ کر. یوں کہنا چاہیے کہ سب سے بڑا فضل تو اللہ کا ہوا محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ان فضلہ کان علیک کبیرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تو اللہ کا فضل بہت بڑا ہے، لیکن حضور کے بعد سب سے بڑا فضل امت عرب پر ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ انہی میں سے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، انہی میں سے یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسم کہاں. پھر ان کی زبان کو اللہ نے اپنے آخری پیغام ان کی زبان میں نازل کیا، وہ فضیلت دی ہے ابد العباد تک کے لیے عربی زبان، ان کی زبان. اور اس میں اللہ تعالی نے اپنا آخری کلام، نو انسان آتے آمے آخری حامل اون رحمت للعالمی، اور وہ زبان عربی. لہذا اب ان کی ذمہ داری بھی زیادہ تھی. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے، جن پر فضیلت زیادہ ہے، جن پر فضل زیادہ ہے، ان کی ذمہ داری اتنی ہی کٹھن ہے، اور اگر وہ روگردانی کریں گے تو ان کی سزا بھی سب سے زیادہ سخت ہوگی. یہ اسی کا مظہر ہے، نوٹ کر لیجئے، تاریخ کے چند کی جھلکیاں آپ کو دکھا رہا ہوں. چار صدیاں تھیں، ساتویں، آٹھویں، نویں، دسویں، عیسویں سن کے حساب سے یہ چار صدیاں تھیں، پوری دنیا میں عربوں کا ڈنکا بج رہا تھا، عظیم ترین مملکت انہی کی تھی. کہاں ہسپانیہ اور کہاں دریائے جیہوں، یہ ایک ہی حکومت، ایک سلطنت. ان کی عظمت پوری دنیا میں کوئی ان کا مد مقابل نہیں تھا. لیکن جب انہوں نے روگردانی کی، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر. جب بغداد، یہی بغداد جو آج ایٹمی حملے کے سائے میں ہے، یہی بغداد الف لیلہ کا بغداد، عربین نائٹس کا بغداد، جہاں ہر محل کے اندر سینکڑوں کنیزیں، پوری دنیا کا نسوانی حسن کھینچ کر جہاں جمع کر لیا گیا تھا، جب انہوں نے وہ روش اختیار کی ہے تو عذاب الہی کے کوڑے برسے. پہلے صلیبیوں کا طوفان آیا، گیارہویں صدی، بارہویں صدی، طوفان، لاکھوں مسلمان قتل ہوئے، اور یروشلم ہاتھ سے نکلا، مسجد اقصی کی بے حرمتی ہوئی، 90 برس تک عیسائیوں کے قبضے میں رہی مسجد اقصی، اور مسلمان اتنے قتل ہوئے تھے کہ بیت المقدس کی گلیاں جو ہیں وہ خون کی ندیاں بن گئی تھیں. اور عیسائی جب داخل ہوئے ہیں تو ان کے گھوڑے جو ہیں ان کی ٹانگیں گھٹنوں تک خون میں تھیں. اس کے بعد طوفان آیا، تاتاری طوفان، کروڑوں مسلمان قتل ہوئے، اور نتیجتاً 1258 میں بغداد کا فال ہوا، سقوط بغداد، اور بنو عباس کا آخری خلیفہ مستعصم باللہ محل میں سے کھینچ کر نکالا گیا اور گھوڑوں کے سموں تلے اسے کچلوا دیا. شیخ سعدی نے کہا تھا، آسمارا حق مودر خون بارت بر زمین، بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین. وہ دن اور آج کا دن امت مسلمہ کی قیادت و سیادت عربوں سے چھین لی گئی. جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل. قرآن مجید میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آیت میں ان سے کہہ دیا گیا تھا، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو، یہ محمدی مشن، یہ جو مشن ہے مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کو پیٹھ دکھاؤ گے تو تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور قوم کو لے آئیں گے. اور اللہ کے معاملات بڑے عجیب ہوتے ہیں. جس قوم کے ہاتھوں پٹوایا، جس قوم کے ہاتھوں لاکھوں کو قتل کرایا، انہی کو اسلام کی توفیق عطا فرما دی، انہی کے ہاتھ میں پھر عالم اسلام کی قیادت کا جھنڈا تھما دیا گیا. ترکان تیموری، ترکان صفوی، ترکان سلجوقی، ترکان عثمانی، اور ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے. پھر کم سے کم 400 برس تک عالم اسلام کی قیادت ترکان عثمانی کے پاس رہی، خلافت بھی وہی منتقل ہو. لیکن یہ کہ عرب اس کے بعد بھی ہوش میں نہیں آئے. میں معاملہ جو ہے لمبی بات کو مختصر کر رہا ہوں، اس صدی میں عربوں پر عذاب الہی کا دوسرا دور ہے. پہلی جنگ عظیم کا ذہن میں نقشہ لائیے. ایک انگریز کرنل لارنس، اس نے عربوں کو آمادہ کیا ترکوں کے خلاف بغاوت پر. تازہ ندا جو ابھی چھپا ہے اس میں یہ مضمون موجود ہے، وہ تصویر موجود ہے جس نے غداری کی تھی، اور ساتھ ہی وہ کرنل لارنس بھی کھڑا ہوا ہے جس نے انہیں غداری پر آمادہ کیا تھا. عربوں نے ترکوں کی پیٹھ میں چھرا گھوپا، ہزار ہا کو اپنے ہاتھوں ذبح کیا، مسجد حرام تک میں ذبح کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ سبز باغ یہ دکھائے گئے تھے کہ تمہیں آزادی مل جائے گی، اپنی حکومت تمہارے اپنے ہاتھ میں آئے گی، تم ترکوں کی غلامی کیوں اختیار کیے ہوئے ہو. لیکن جنگ کے خاتمے کے بعد نقشہ کیا بنا؟ حصے بکھرے کر دیے گئے. عراق انگریزوں کا ہے، شام یہ فرانسیسیوں کو دے دیا جائے، مصر پھر انگریزوں کا ہے، لیبیا یہ اٹالینز کے پاس رہے، الجزائر پھر فرانسیسیوں کے پاس. حصے بکھرے کر لیے گئے. وہ نقشہ جمع جس کی خبر حدیث میں آئی تھی، حضور نے فرمایا تھا یوشک ان تدعا علیکم الامم، مسلمانوں اس بات کا اندیشہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی اور ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کہ یہ لقمہ تر موجود ہے، آئیے تناول فرمائیے. صحابہ حیران ہو گئے تھے، امن قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ایسا کیسے ہو جائے گا، کیا ہماری تعداد بہت کم رہ جائے گی؟ فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تعداد تو تمہاری بہت ہوگی لیکن تمہاری حیثیت ہوگی غصاؤن کا غصائی سیل، جیسے سیلاب کے اوپر جھاڑ جھکاڑ ہوتا ہے، بس اس سے زیادہ تمہاری حیثیت نہیں رہے گی. پوچھا گیا حضور ایسے کیوں ہو جائے گا؟ فرمایا تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کا نام وہن ہے. پھر پوچھا گیا مل وہن یا رسول اللہ، تو فرمایا بہت سے سنیے اور اپنے گریبانوں میں جھانکیے کہیں وہی بیماری خود ہمارے اندر سرایت کیے ہوئے نہ ہو. حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے فرار، موت کا خوف. یہ بیماری جب پیدا ہو جائے گی تو دنیا تمہارے چیٹھڑے کر کے آپس میں تقسیم کر لے گی. اس کے بعد ذرا غور کیجئے 1967 کی جنگ، وہ خنجر جو استعمار، امریکی استعمار نے عالم عرب کے سینے کے اندر گھوپا. پہلے جو جنگ عظیم کے بعد، پہلی جنگ عظیم کے بعد استعمار یورپی تھا، ابھی امریکہ نقشے پر نہیں تھا. لیکن جب وہ یورپی استعمار بوڑھا ہو گیا، اسے اپنی بساط طے کرنی پڑی، تو ایک نیا استعمار، امریکی استعمار آیا، اس نے خنجر گھوپا عالم عرب میں. اور اس عالم عرب کا وہ خنجر اسرائیل نامی ریاست 1967 میں اس کے ہاتھوں جو ذلت ناک عبرت ناک شکست ہوئی عربوں کو، اس کا ذرا ذہن میں نقشہ تازہ کیجئے. 1967 سے پھر دوبارہ وہی مسجد اقصی اب ان کے ہاتھ میں ہے. مسجد اقصی جلائی بھی گئی ہے، بے حرمتی ہو رہی ہے. اور اب جو نقشہ تلا کھڑا ہے، صورتحال کیا ہوگی؟ آپ اخبارات میں پڑھ رہے ہیں کہ پوری تاریخ انسانی میں عربی قوت اتنی مقدار میں کسی ایک جگہ پر جمع نہیں ہوئی ہے جتنی کہ اس وقت سعودی عرب اور عراق کی سرحد پر جمع ہو چکی ہے. کیا ہوگا؟ ایک طرف کیمیاوی ہتھیار ہے، وہ کیمیاوی ہتھیار کہ جو پوری آبادیوں کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے، اور صدام حسین تلا ہوا ہے. اگر ہمیں سفوکیٹ کیا گیا، اگر ہمارا دم گھٹنے لگا، ہم وہ ہتھیار استعمال کریں. اگر وہ استعمال کرے گا تو کون مریں گے؟ جان لیجئے امریکی اپنی جان دینے نہیں آئے وہاں، انہوں نے سب سے آگے خود عرب فوج کو رکھا ہوا ہے. اس کے بعد جو دوسرے مسلمان ممالک سے فوجیں آ رہی ہیں، چاہے وہ مصر سے ہو، چاہے وہ ہمارے بھی کچھ فوجی وہاں پہنچے، وہ پھر دوسرے نمبر پر وہ ہوں گے، یہ تو پیچھے ہوں گے. امریکہ کے ایئر مارشل، اس جرنیل نے جو سچ اپنے منہ سے نکال دیا، نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بھی سے وہ رندے بادہ خار اچھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ ایسے چٹکی میں اسے برخاست کر دیا گیا، اس نے سارا رقصہ بیان کر دیا کہ ہماری تو اصل جو قوت ہے وہ ہے ہماری ہوائی طاقت، اس سے ہم عمدہ کریں گے، کچل کر رکھتے ہیں، اور بش نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے سے بھی باز نہیں رہیں گے۔ میں نے کہیں 1957 میں ایک نظم شائع کی تھی عزم میں، جب میں اسلامی جمعیت طلبہ کا کارکن تھا اور عزم کا مدیر تھا، عرشی بھوپالی کی نظم آئی تھی بھارت سے، یہ درندے خدا کی بستی کو، کوریا کی غریب بھکتی کو ناگا ساکی بنا کے چھوڑیں گے، ہیروشیما بنا کے چھوڑیں گے۔ آج عالم عرب پر اس کے سائے ہیں، بڑے گہرے سائے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ فوراً ہو جائے یا کچھ تاخیر ہو جائے، جیسے کہ سورہ انبیاء میں فرمایا ان ادری، میں نہیں جانتا، اقریب ام بعید ما توعدون، کہ جس عذاب کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکا ہے یا ذرا فاصلے پر ہے، یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن ایک بات صاف نظر آ رہی ہے کہ تلی ہوئی ہے ایٹمی جنگ۔ اور میں تو کام جایا کرتا ہوں، میں نے بعض مواقع پر پہلے بھی حوالہ دیا ہے، مولانا سید حامد میاں رحمہ اللہ محتمم جامع مدنیہ، انہوں نے آج سے کچھ 7-8 سال پہلے مجھے ایک بات بتائی تھی کہ قرب قیامت کی جو علامات احادیث میں آئی ہیں ان میں وہ جو آخری جنگیں ہونی ہے یہودیوں کے اور مسلمانوں کے مابین، اس سے پہلے ایک بہت عظیم جنگ ہوگی، بہت خونریز، بہت ہولناک، اور اس میں ایک جانب عیسائی اور یہودی اور مسلمان اب اکٹھے ہوں گے۔ میں حیران تھا کیسے ممکن ہے، عیسائی اور مسلمان تو اکٹھے ہو سکتے ہیں لیکن یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کا اشتراک؟ آج وہ نگاہوں کے سامنے ہے، آج اسرائیل سعودی عرب دونوں امریکہ کے دو بازو ہیں، ایک دانا بازو ہے ایک بایاں بازو، یا تو اسرائیل کو بچانے کے لیے 1977 میں اتنا اسلحہ امریکہ نے بھیجا تھا اتنی تیز رفتاری کے ساتھ، اور یا اب جو آیا ہے سعودی عرب کو بچانے کے لیے، ظاہر بات ہے کہ وہ اسلام کا حامی یا سعودیوں کا حامی بن کر نہیں آیا، اپنے مفادات کے لیے آیا، اور اس وقت یہ تینوں قوتیں یکجا ہیں۔ لیکن میرے اور آپ کے لیے سب سے زیادہ ترپا دینے والی بات ان احادیث کی یہ ہے کہ حضور نے خبر دی کہ اتنے لوگ ہلاک ہوں گے کہ ایک پرندہ سینکڑوں میل تک اڑتا ہوا چلا جائے گا اور اسے سوائے لاشوں کے اور کچھ نظر نہیں۔ یہ نقشہ آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اب آئیے دوسرا طبقہ امت مسلمہ کا، جو سب سے زیادہ اللہ تعالی کے عذاب کی گرفت میں ہے، برا نہ مانیے، وہ ہے مسلمانان بر عظیم پاک و ہند، ان میں بھی اخص الخواص کے درجے میں مسلمانان پاکستان، انہیں بھی اللہ نے بہت سے اعتبارات سے بڑی فضیلت سے نوازا۔ سب سے پہلی بات یاد کیجئے، امت کی تاریخ کا جو دوسرا 1000 سال شروع ہوا الف ثانی، اس کے بعد سے سارے مجددین اسی بر عظیم پاک و ہند میں پیدا ہوئے۔ شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ مجدد الف ثانی، ان کے پائے کی کوئی شخصیت پورے عالم اسلام میں پیدا نہیں ہوئی سر سے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، ان کے پائے کا جامع العلوم شخص، معقولات اور منقولات کا جامع ہی نہیں، فلسفہ عمرانیات میں واقعہ یہ ہے کہ امامت کا درجہ رکھنے والا شخص، شاہ ولی اللہ دہلوی اسی سلم خانہ ہند میں پیدا ہوا، جس کی دور رس نگاہوں کی ایک مثال یہ سامنے رکھی ہے، وہ سیاسی آدمی نہیں تھا، درویش، لیکن صورتحال کو دیکھ رہا تھا ہندوستان میں، مسلمانوں کا مستقبل کس درجے مخدوش ہو گیا تھا مرہٹوں کے ہاتھوں، اور نظر آ رہا تھا کہ پورے ہندوستان کے طول و عرض میں کوئی مسلمان نواب موجود نہیں ہے، کوئی مسلمان حکمران یا امیر موجود نہیں ہے جو مقابلہ کر سکے، اس درویش کا خط تھا جس کے نتیجے میں احمد شاہ ابدالی آیا تھا اور پانی پت کی تیسری جنگ میں اس نے مرہٹوں کی قبر توڑی تھی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی تائید و نصرت. پھر شہیدین کی تحریک 13ویں صدی ہجری کی, اس کے پائے کی کوئی تحریک جہاد پورے عالم اسلام میں اس عرصے کے دوران نظر نہیں آتی. پھر اس صدی میں عازم رجال 14ویں صدی ہجری علامہ اقبال جیسی شخصیت, فکر اسلامی کی تجدید کرنے والی شخصیت, مولانا مودودی جیسی شخصیت, ایک انقلابی تصور دین کا دینے والی شخصیت, مولانا الیاس رحمہ اللہ جیسی شخصیت, جنہوں نے ایک حرکت پیدا کی ہے دین کی تبلیغ اور دعوت کی, شیخ الہند جیسی شخصیت, ابو الکلام آزاد جیسی شخصیت. بہت سے لوگوں کو اختلاف ہے, مجھے بھی بعضوں سے اختلاف ہے, لیکن یہ کہ اس سب کے باوجود واقعہ یہ ہے کہ یہ وہ اشخاص ہیں, یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کے برابر کی کوئی شخصیت پورے عالم اسلام نے صدی میں پیدا نہیں ہوئی. پھر ذرا نوٹ کیجئے, تحریک آزادی چلی ہے مغربی استعمار سے نجات حاصل کرنے کے لیے انڈونیشیا سے موریتانیا تک, لیکن صرف ایک یہ بر عظیم پاک و ہند تھا جس میں مذہب کے جذبے کو ابھارا گیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ, باقی اور کہیں نہیں. اب یہ کہ اس میں اسلام قائم کرنا, نافذ کرنا تمہارا کام. اگر یہاں ہم وہ قائم کر دیتے, نافذ کر دیتے, اتنی بڑی طاقت ہوتا پاکستان, اس کے 2 لاکھ ہونے کا کوئی سوال نہ ہوتا. یہ اتنی بڑی طاقت ہوتا کہ بھارت کے مسلمانوں کو بھی تسلیت حاصل ہوتی. لیکن ہوا کیا ہے؟ آج واقعہ یہ ہے کہ غیر عرب مسلمانوں میں سب سے بڑی مجرم قوم مسلمانوں نے پاکستان ہے. انہوں نے پاکستان حاصل کیا اسلام کے نام پر, لیکن اب 44 برس بیت چکے, 45واں برس بھی نصف کے قریب ختم ہو گیا. کہاں ہے وہ اسلام؟ کہاں ہے وہ نظام مصطفیٰ؟ کہاں ہے وہ حریت و اخوت کے مناظر؟ کہاں ہے وہ مساوات محمدی کا نقشہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہاں ہے وہ بات جس کے لیے کہا تھا علامہ قائد اعظم نے کہ ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ پیش کر دیں, پوری دنیا کے لیے ایک لائٹ ہاؤس بنا دیں. دنیا تڑپ رہی ہے, دنیا تلاش میں ہے, دنیا پیاسی ہے, نظام عدل مل جائے, ایک انصاف والا نظام, سماجی انصاف ہو, سیاسی انصاف ہو, معاشی انصاف ہو, عدل و قسط پر مبنی نظام. دنیا تجربے کر رہی ہے, جاگیرداری سے نکل کر جمہوریت کی طرف آئی, اس نے سرمایہ داروں کی آمریت کی شکل اختیار کر لی, وہاں سے زخم لگائی, کمیونزم کے گود میں گئی, اس نے بدترین ڈکٹیٹرشپ کی شکل اختیار کر لی, وہاں سے واپس اب انسان پھر پسپائی اختیار کر رہا ہے, لیکن وہ اندھیرے میں ٹھوکرے کھا رہا ہے, اس لیے کہ اس کے پاس روشنی نہیں ہے. وہ روشنی ہمارے پاس, اور پوری دنیا میں واحد ملک اسلام کے نام پر بننے والا یہ پاکستان ہے جس کے لیے لاکھوں جانوں کی قربانی دی گئی, جس کے لیے ہزاروں عصمتیں لٹی ہیں. نہ معلوم اس امت کی کتنی بیٹیاں ہیں جو مشرقی پنجاب میں رہ گئی. جب بازیابی کی مہم چل رہی تھی تو بہت سو نے آنے سے انکار کر دیا کہ اب ہم جا کر کیا لیں گے وہاں, ہمارے 2-2، 3-3 بچے یہاں ہو چکے, اب اس معاشرے میں کون ہمیں قبول کرے گا, ہمارا مقام کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے, سوچئے, اتنی قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا, اور واقعہ یہ کہ موجودانہ طور پر ملا ہے ہمیں. ہم نے تو کیبنٹ مشن پلان کو بھی تسلیم کر لیا تھا. حالات اتنے دگرگوں تھے کہ قائد اعظم نے, واقعہ یہ ہے میں اسے ان کے تدبر کی مثال سمجھتا ہوں, انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ مسلمان قوم میں اتنا دم نہیں ہے, نہ منظم ہے نہ بیدار ہے. ان کے اپنے الفاظ تھے کہ میری جیب میں کھوٹے سکے,
جو پاکستان کے بننے کے بعد ثابت ہو گیا کہ واقعتاً کھوٹے تھے. قائد اعظم نے مناسب سمجھا اس وقت کہ انگریز تلا ہوا ہے اس وقت, ہندوستان کو چھوڑ کر جانے پر تلا ہوا ہے. اگر ہم نے زیادہ ضد کی تو ہو سکتا ہے کہ انگریز کانگریس کو یک طرفہ اقتدار منتقل کر کے رخصت ہو جائے اور پھر کوئی صورت بہتری کی نہیں ہوگی. لہذا چلیے, آزاد پاکستان نہیں ملتا تو ایک کیبنٹ مشن پلان کے تحت تین زون ایک مرکزی حکومت کے ساتھ اسی کو قبول کر لوں. لیکن اللہ نے فرمایا نہیں. وہ پنڈت نہرو کا آپ کو معلوم ہے حدیث کے الفاظ ہیں, تمام انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے مابین ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ دل پھیرا اور پنڈت نہرو نے صاف اعلان کر دیا کہ 10 سال کے بعد کون کسی کو علیحدہ ہونے دیتا ہے. لہذا پورا جواز حاصل ہو گیا قائد اعظم کو کہ جو انہوں نے تسلیم کر لیا تھا کیبنٹ مشن پلان کو, انہوں نے اس سے واپسی اختیار کی. نتیجتاً ان پر کوئی الزام نہیں رہا, الزام کانگریس پر آیا اور ایک آزاد خود مختار پاکستان عالم وجود میں آیا. اللہ تعالیٰ نے ہم پر حجت قائم کی, فلنظر کیف تعملون, اب ہم دیکھیں گے تم کیا کرتے. ہم نے جو کچھ کیا وہ میرے اور آپ کے سامنے, ہم نے محل بنائے, کارخانے لگائے, عالی شان عمارتیں بنائی. ہمارے ہاں برلا ٹاٹا نہیں تھے, ہم نے برلاؤں کے باپ اور ٹاٹاؤں کے باپ پیدا کر دیے. لیکن کیا یہ ملک اسی لیے بنایا تھا؟ کیا یہی کمی تھی؟ کیا اسی کے لیے لاکھوں جانیں دینی ضروری تھی؟ کیا اسی کے لیے ہزاروں عصمتوں کی قربانی؟ کیا اسی کے لیے مسلمان بیٹیاں ہندوؤں کے قبضے میں؟ سوچنے کی بات ہے. اور آج یہ ہے وہ جرم عظیم جس کی سزا ہم نے بھگتی ہے اور بھگت رہے ہیں, اور جس طرح عالم عرب پر ایٹمی جنگ کے سائے ہیں, عالم عرب کے قلب پر سائے ہیں ایٹمی جنگ کے, بالکل اسی طرح آج ہم پر بھی ایٹمی جنگ کا سایہ موجود. یاد کیجئے سب سے پہلے 1971 کا سانحہ, پاکستان دو لخت, اور دو لخت ہی نہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا, قلب ماہیت ہو گئی مشرق پاکستان کی. اس نے پاکستان کا نام اپنے ماتھے پر سے اتار کر خلیج بنگال میں ڈبو دیا. مسلمان کے ہاتھوں مسلمان کی جان اور مال اور عزت اور آبرو لوٹی. 93,000 ہمارے کڑیل جوان, سپاہی سے لے کے جرنیل تک, اس ہندو کی قید میں آئے جن پر ہم نے 1,000 برس تک حکومت کی تھی. کہنے کا موقع ملا اندرا گاندھی کو, وی ہیو اویلنج اوور 1,000 ایئرز ڈیفیٹ, ہم نے اپنی 1,000 سالہ شکست کا بدلہ چکا دیا. اور اسی پر اکتفا نہیں, پھر بھی ہمیں ہوش نہیں آیا. اس کے بعد آپ کے سامنے ہے وہ ایک قوم, میں نے کئی جگہ حوالہ دیا ہے, یہاں بھی جو حضرات نئے آئے ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں. 14 اگست 1987 کو, آج سے 3 سال پہلے, ٹائمز آف لندن کے اداریہ نگار نے, مدیر نے, ایڈیٹر نے اداریہ لکھا اور اس نے حوالہ دیا 40 برس پہلے, 14 اگست 1947 کو, جو اس وقت مدیر تھا ٹائمز آف لندن کا, اس نے جو اداریہ لکھا تھا 14 اگست 1947 کو, اس کا حوالہ دیا. اس نے لکھا تھا 14 اگست 1947 کو کہ آج دنیا کے نقشے پر جو دو نئے ملک وجود میں آئے ہیں, یعنی پاکستان اور ہندوستان, ان میں سے پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے, اس لیے کہ ان کو جوڑ کر رکھنے والی چیز مذہب ہے. ان کے ہاں نسلی نفرتیں نہیں ہیں, لسانی اقلیتیں نہیں ہیں, اونچ نیچ نہیں ہے. لہذا یہ ایک قوم, ایک بنیان مرسوس. لہذا پاکستان کا مستقبل بہت روشن, بہت تابناک. اس کے مقابلے میں بھارت, اس کا مستقبل بہت تاریخ. اس لیے کہ ان کو جوڑ کر رکھنے والی کوئی شے نہیں، علاقائی، نسلی، لسانی عصبیتیں ان کو توڑ کر رکھتے ہیں. اب 14 اگست 1987 کو لکھ رہا ہے مدیر کہ میں جب دیکھتا ہوں تو میرے سامنے تو نقشہ بالکل برعکس ہے. بھارت اپنے علاقے کی منی سپر پاور بن چکا ہے. پاکستان کو 2 لکھ 16 برس ہو چکے، اب تو وہ 19 برس ہو چکے، اس وقت کی بات کر رہا ہوں. اور بقیہ پاکستان کے آثار بھی کچھ اچھے نہیں ہیں. آج سے 3 سال پہلے یاد کیجئے سندھ میں کس طرح کا جاوا پھٹا تھا، کیسا طوفان تھا، کیسی عصبیتیں، کس قسم کے گھراؤ اور جلاؤ ہو رہے تھے. کبھی سندھی اور پنجابی، اور کبھی پنجابی اور کبھی پنجابی اور اردو والا، اور کبھی سندھی اور اردو والے، کبھی شیعہ سنی فسادات، کبھی بلوچ اور پٹھانوں کے درمیان پورے پاکستان میں ہنگامہ. آج تک وہ صورت حال آپ کہہ سکتے ہیں کہ دبی ہوئی ہے، آگ بجھی ہوئی نہ جان، آگ دبی ہوئی سمجھ. یہ ہے وہ عذاب الہی کی شکل. او یلبسکم شیعاً ویذیق بعضکم بعض بعض، تمہیں گروہوں اور طبقوں میں تقسیم کر دیا اور ایک دوسرے کی مزہ، طاقت کا مزہ ایک دوسرے کو چکھائے. اس وقت جو صورتحال ہے، جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں، عراق اور سعودی عرب کی سرحد پر جو صورتحال خوفناک ہے، اس سے کسی طرح کم نہیں ہے وہ صورتحال جو آج بھارت اور پاکستان کی سرحد پر. کچھ دن پہلے آپ نے وائس آف امریکہ کا تبصرہ پڑھا ہوگا کہ آئندہ چند ہفتے کنٹرول لائن پر بہت نازک ہیں، بہت خطرناک ہیں. آپ نے وال اسٹریٹ کا بھی تبصرہ پڑھ لیا ہوگا جنرل کا کہ یہ جو جنگ ہونے والی ہے بھارت اور پاکستان کے درمیان، یہ ایٹمی صورت بھی اختیار کر سکتی ہے، ایٹمی تصادم کی. آپ کو معلوم ہے کہ بھارت حکومت جو اس کی اس وقت ہے نہایت کمزور حکومت، بی پی سنگھ کی حکومت بی جے پی کے بل پر قائم ہے. ایک دن کے لیے وہ سپورٹ ہٹا لے، حکومت ختم ہو جائے گی بی پی سنگھ کی، اور اس کا دباؤ ہے شدید کہ کشمیر حاصل کرو اور کشمیر کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کر دو، کہ یہ جو کشمیر کا حصہ پاکستان کے پاس ہے وہ بھی ان سے چھینو. پھر وہاں کے حالات اندرونی آپ کو معلوم ہے، اونچی ذات کے اور نیچی ذات کے ہندوؤں کے درمیان ایک تصادم ہے جو اس وہاں پر بڑی شدت کے ساتھ جاری ہے. یہ صورتحال. پھر یہ کہ ہمارے صدر صاحب گئے تھے چین اور ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کو بلایا گیا پروگرام کے بالکل خلاف، ادھر وہ وہاں روک لیے گئے، ادھر امریکہ میں آپ کی امداد روک لی گئی. ان تمام حقائق کو دیکھیے، سمجھیے. ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے اپنا دورہ منسوخ کیا، ایک طرف اندرونی تقریب کا پورا پروگرام، دوسری طرف اتنی طاقت بھارت نے جمع کر لی ہے، اور یہ ظاہر بات ہے کہ کسی مقصد سے جمع کی ہے، یوں ہی جمع نہیں کی، نہایت سرحد کے قریب لائی جا چکی ہے فوجیں. اور میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، اس کا ظاہر بات ہے کہ یقین کے درجے میں تو کسی کے پاس معلومات کا ذریعہ نہیں ہے، صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ وجدانی طور پر میرا یہ خیال ہے کہ ہیلسنکی کی سمٹ میں روس اور امریکہ کے درمیان سودا طے پا چکا ہے، کہ ادھر روس امریکہ کی حکمت عملی کا ساتھ دے رہا ہے عراق کے خلاف، لیکن ادھر روس اور بھارت کو کھلی چھوٹ دے دی جائے گی کہ بھارت آزاد کشمیر پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کرے اور گلگت کو بھی لے کر چین اور پاکستان کے تعلق کو کاٹ دے. اس پس منظر میں آپ نے شاید پڑھی ہو خبر، یہ چھوٹی چھوٹی خبریں سب سے اہم ہوتی ہیں. واخان کی پٹی پر روس کی چھاتا بردار فوج اتاری گئی. یہ ہیں وہ حالات جو نہایت مخدوش ہیں. اور واقعہ یہ ہے کہ پاکستان اگر بھارت کا حملہ ہو جاتا ہے اور اگر اس کے پاس کوئی ایٹمی ہتھیار ہے یا اسے مل سکتا ہے تو جنگ آمد بجنگ آمد پاکستان کے پاس سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ وہ ایٹمی ہتھیار استعمال کرے. لیکن اس کی طرف دوسری طرف یا وہاں ہتھیار موجود نہیں, ان کو تو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے پوری دنیا نے, ان پر تو کوئی پابندی نہیں ہے بھارت پر, جس طرح کے چاہے ایٹمی تجربات کرے. 1974 میں وہ تجربہ کر چکا ہے, دھماکہ کر چکا ہے. خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ اگر یہ لاوا پھٹ پڑا, وہی بات ہوگی, یہ درندے خدا کی دھرتی کو, کوریا کی غریب بستی کو ناگاساکی بنا کے چھوڑیں گے, ہیروشیما بنا کے چھوڑیں گے. اگرچہ ان سپر پاورز کے اوپر بھی ایک سپریم پاور ہے, اس کے ہاتھ میں ہے سب کچھ, وہ اپنی ہمیں مہلت دے سکتی ہے. اَسَا رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا, تمہارا رب تو تم پر رحمت فرمانے کے لیے تیار ہے, ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے رہروِ منزل ہی نہیں. اَسَا رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا, اگر تم نے یہی روش جاری رکھی تو ہم بھی وہی کریں گے جو پہلے کرتے رہے, اور اگر تم ہماری دامن رحمت میں آ جاؤ تو ہم تو تم پر رحمت فرمانے کے لیے تیار ہیں. بہرحال وہ رحمت خداوندی کو کیسے پکارا جا سکتا ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا. بات بھارت معاملے میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ میں سے بہت سے حضرات کے علم میں ہے, تقریباً 2 ماہ قبل میں ہسپانیا گیا تھا, قرطبہ اور غرناطا اور ہسپانیا کے اور بہت سے شہروں کی سیر کی. غرناطا بھی دیکھا میری آنکھوں نے, ولیکن تسکین مسافر نہ سفر میں نہ حضر میں. ہسپانیا تو خون مسلمان کا امی ہے, مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں. لیکن ذرا نوٹ کیجئے, وہ ملک جس میں 800 برس تک مسلمانوں نے حکومت کی, آج وہاں نام و نشان موجود نہیں. 1492 کو سقوط غرناطہ کے بعد یا مسلمان قتل کر دیے گئے یا جہازوں میں بھر بھر کر بھیڑوں بکریوں کی طرح شمالی افریقہ کے ساحل پر اتار دیے گئے, ایک نام و نشان باقی نہ رہا. میں آپ سے عرض کر دوں, میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں جب وہاں سے واپس آیا تھا, اور ندا میں وہ میری تقریریں شائع ہو چکی ہیں. غرناطہ جس طرح ہسپانیہ میں آخری حصار تھا مسلمانوں کا, یہ بر عظیم پاک و ہند جس پر 1000 برس حکومت کی تھی, اب اس میں آخری حصار یہ پاکستان ہے. ہندو کو اگر کوئی ڈر ہے تو پاکستان کا ہے. وہ ابھی بھارتی مسلمان پر بھی آخری فیصلہ کن وار اگر نہیں کر رہا ہے تو صرف پاکستان کے خوف سے نہیں کر رہا ہے. ہندو کی نفسیات میں پاکستان کا یہ شمال مغربی علاقے سے سارے فاتحین آتے رہے, اس کے ایک سب کانشس مائنڈ میں ایک خوف ہے اس علاقے کا. لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہمارے لچن یہی رہے, ہمارا اشتراک و اختلاف و انتشار یہی رہا, اور دشمن کو اگر کوئی کاری وار کرنے کا موقع مل گیا, خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ اگر اس پاکستان کو کوئی زد پہنچی, تو جان لیجئے معاملہ صرف مسلمانان پاکستان کا نہیں ہے, پھر پورے جنوبی ایشیا میں اسلام اور مسلمانوں کا وہی حشر ہو سکتا ہے جو ہسپانیہ میں ہوا. جو بھی ہندوستان کی تاریخ پر نگاہ رکھتا ہے, مہاراشٹر کے علاقے سے 3ری مرتبہ وہ قوتیں ابھری ہیں. سب سے پہلے سیواجی ابھرا تھا ہندوستان سے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے. آپ کو یاد ہے 25 برس لگے تھے اورنگزیب عالمگیر کو رحمہ اللہ سیواجی کی قوت کو توڑنے کے لیے. شہنشاہ ہند پورے 25 برس جنوبی ہند کے اندر مصروف پیکار رہا, دہلی آنا نصیب نہیں ہوا, وہیں دفن ہوا, لیکن قوت پھر بھی پوری طرح ٹوٹی نہیں. اورنگزیب کی وفات کے کل 20 صدی بعد پھر وہ طوفان اٹھا اسی علاقے سے. میں ذکر کر چکا ہوں, اس وقت ایک درویش موجود تھا, شاہ ولی اللہ دہلوی نامی، جس نے جائزہ لے لیا، جس کا ہاتھ حالات کے نبض پر تھا، اور اس نے احمد شابدالی کو بلایا. پانی پت کی تیسری جنگ میں مرہٹا قوت کی کمر ٹوٹ گئی. اس کے بعد نوٹ کیجئے، وہی علاقہ ہے جہاں آر ایس ایف قائم ہوئی، وہی علاقہ ہے جہاں شیو سینا ہے، وہی علاقہ ہے جہاں سے قیادت بی جے پی کی، وہی علاقہ ہے جہاں سے وشوا ہندو پریشد کی قیادت ہے، اور وہی علاقہ ہے جو اس کا جو قیادت کر رہا ہے اس تحریک کی کہ اس جنوبی ایشیا سے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کر دیا. اگر خدا نہ خواستہ، میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا، بھارت کا مسلمان اب اس سے شکوا کرنا بیجا ہے. وہ تو ہم پر حجت قائم کر چکا، اس نے پاکستان بنوانے میں حصہ لیا اور اس جرم کی سزا وہ ابھی تک بھگت رہا ہے. لیکن اگر ہماری انہی بدعمالیوں کے نتیجے میں خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ خاتم بدہن اس پاکستان کو کچھ ہو گیا، تو سزا صرف پاکستان کو نہیں ملے گی، ہسپانیہ کی تاریخ بر عظیم پاک و ہند دہرائی جائے گی. اب میں آ رہا ہوں اپنی گفتگو کے تیسرے حصے پر. حل کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ کیا کرے؟ اگر یہ ساری سزا ہمیں مل رہی ہے اپنے اصل مشن کو ترک کرنے کی، اور بالخصوص ہم پاکستانیوں کو اس بات کی کہ ہم نے پاکستان بنایا اسلام کے نام پر اور اسلام قائم نہیں کیا، تو ظاہر بات ہے کہ اس کا حل، اس کا علاج ایک لفظ میں اگر اسے بیان کیا جائے تو وہ لفظ توبہ ہے. یہ بڑی عام سی دینی اصطلاح ہے لیکن اس کی اصل حقیقت کو سمجھیے. توبہ کے معنی کیا؟ پلٹنا، رجوع کرنا، اپنی غلطی کا اعتراف، اپنی کوتاہی اور تقصیر کا اعتراف، استغفار، گڑ گڑا کر اللہ سے معافی چاہنا، اور عزم مصمم اے اللہ جو کوتاہی ہوئی ہے اب نہیں ہوگی، اے اللہ اب ہم تیرے ہی لیے جیئیں گے، تیرے ہی لیے مریں گے. میں نے آج اسی لیے آغاز میں سورہ یونس کی ایک آیت پڑھی. اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کی طرف رسول بھیجے، قوموں نے اگر ان کا انکار کر دیا، رد کر دیا ان کی دعوت کو، وہ سب ہلاک کر دی گئی. اور جب ایک مرتبہ عذاب کے آثار شروع ہو جاتے تھے تو پھر توبہ فائدہ نہیں دیتی تھی، پھر کتنا ہی گڑ گڑائے عذاب نہیں ٹلتا تھا. البتہ ایک استثناء ہے، قوم یونس. چونکہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے اللہ تعالی کی واضح اجازت کے آنے سے قبل، لہذا انہیں رعایت مل گئی قوم یونس کو. جب عذاب کے آثار آ گئے، گھٹائیں آ گئیں، انہیں فوراً احساس ہوا کہ ہم سے خطا ہوئی ہے. یونس سچے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے جو خبر دی تھی جھوٹی نہیں تھی. وہ بستیوں سے نکل آئے، میدانوں میں نکل آئے، گڑ گڑائے، چیخے، چلائے، توبہ کی، رجوع کیا، اللہ تعالیٰ نے عذاب ٹال دیا. فرمایا، میں وہ آیت مبارکہ پڑھ کر سنا رہا ہوں، فلولا کانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. کوئی قوم ایسی نہیں ہوئی کسی رسول کی کہ عذاب کے آثار شروع ہونے کے بعد ان کے ایمان اور توبہ کو قبول کیا گیا ہو اور عذاب ٹال دیا گیا ہو، سوائے قوم یونس کے علیہ الصلوۃ والسلام. قوم یونس کا معاملہ یہ ہوا استثنائی، لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا. یہ وہ لفظ جس سے میں نے اپنی گفتگو شروع کی تھی، عذاب الخزی فی الحیات الدنیا. جب وہ ایمان لائے، انہوں نے توبہ کی، گڑ گڑائے، ہم نے ان پر سے دنیا کے اندر رسوائی کا عذاب کھول دیا، دور کر دیا. ومتعناہم الی حین، اور ایک وقت معین تک کے لیے ہم نے دنیا میں رہنے اور بسنے کا سامان فراہم کر دیا، جس کو انگریزی میں کہیں گے وی گرانٹیڈ دیم اے فریش لیز آف ایگزسٹنس. ایک نئی مہلت عطا کر دی گئی، رہو اس دنیا میں، بسو، کھاؤ پیو، تمہاری توبہ قبول ہو گئی، ہم تمہیں مزید مہلت دے رہے ہیں۔ صرف یہی ایک راستہ ہے کہ اگر ہم اختیار کریں تو اللہ تعالی کی رحمت کو پکار سکتے ہیں، اللہ کی رحمت ہماری دستگیری کر سکتی ہے۔ اسی سورہ ہود میں، سورہ یونس کے فوراً بعد سورہ ہود آتی ہے، اس میں دو آیتیں ہیں۔ تیسری آیت میں فرمایا وَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ لوگو اللہ سے استغفار کرو، اس کی جناب میں توبہ کرو، وہ تمہیں دنیاوی ساز و سامان سے نواز دے گا اور ایک مدت تک کے لیے تمہیں دنیا میں رہنے کی اور عزت کے ساتھ رہنے کی اللہ تعالی کی طرف سے تمہیں مہلت مل جائے گی۔ آیت نمبر 52 میں فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ۔ اے میری قوم کے لوگوں، استغفار کرو اللہ کی جناب میں، توبہ کرو اللہ کی جناب میں، وہ تم پر بارش برسائے گا، تم پر اپنی رحمت برسائے گا، نعمتیں نازل کرے گا اور تمہاری قوت میں مزید قوت کا اضافہ فرما دے گا۔ اگر تو اللہ کے کلام پر ایمان ہے، اگر تو یہ یقین ہے کہ محمد اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو محمد پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، تو جان لیجئے کہ یہی توبہ کا راستہ ہے ہمارے لیے، واحد راستہ۔ لیکن یہ توبہ انفرادی بھی ہونی چاہیے، اجتماعی بھی۔ قوم کا معاملہ ہے، ملک کا معاملہ ہے، ملت کا معاملہ ہے، امت کا معاملہ ہے، صرف انفرادی توبہ سے کام نہیں چلے گا، اجتماعی توبہ۔ انفرادی توبہ کا تقاضا کیا ہے؟ چار چیزیں گن لیجئے، جو بھی معصیت ہے، جو بھی حرام کا پہلو ہماری زندگی میں ہے، چاہے معیشت میں ہو چاہے معاشرت میں ہو، اس کو ترک کر لو۔ بے حجابی ہے، بے پردگی ہے، اس کو چھوڑو۔ سودی کاروبار ہے، اس کو ترک کرو۔ اور کسی حرام شے کا ارتکاب کر رہے ہو، باز آ جاؤ۔ نمبر 2، فرائض کا التزام کرو۔ اللہ مزید کی توفیق دے، نوافل کی توفیق دے، لیکن فرائض کا التزام لازم۔ ایک فرض کا ترک کر دینا گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 3، شعوری طور پر فیصلہ کرو کہ میرا مقصود، میرا نسب العین صرف اللہ کی رضا ہے۔ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، طے کرو۔ نمبر 4، شعوری طور پر فیصلہ کرو کہ اللہ تیرے لیے جیوں گا، تیرے لیے مروں گا۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ 4 تقاضے پورے ہوں گے تو انفرادی توبہ ہوگی۔ اللہ توفیق دے، خود توبہ کیجئے، توبہ کے منادی کرنے والے بن جائیے، اسی کی صدا لگائیے، اسی کی ندا کیجئے، بلائیے لوگوں کو، باز آ جاؤ۔ یہ عذاب کے بادل سامنے آ گئے ہیں، گھر کر گھٹا آ چکی ہے۔ ہوش میں آؤ، ہوش کے ناخن لو، اللہ کی جناب میں گڑ گڑاؤ، توبہ کرو۔ اگر ایک معتبر تعداد میں لوگ توبہ کریں، اب وہ مل جل کر ایک اجتماعی توبہ کا سامان کرے۔ وہ اجتماعی توبہ کیا ہے؟ ہم مسلمانوں نے پاکستان کے لیے، ہمارا اجتماعی جرم یہ ہے کہ ہم نے ملک لیا اسلام کے نام پر اور اسلام قائم نہیں کیا، لہذا اس کی توبہ ایک ہی ہو سکتی ہے۔ اب یہاں اسلامی نظام، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو قائم کرے بالفعل۔ یہ بات تو ایسی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو اختلاف ہی نہیں ہوگا، لیکن میں آج ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، نظام مصطفیٰ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں بھی بڑے مغالطے ہیں ہمارے ذہنوں میں، اور نظام مصطفیٰ کیسے قائم کیا جا سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں بھی بڑے اشتباہ ہیں اور بڑے مغالطے ہیں جن میں ہم مبتلا ہیں. جب تک کہ ان مغالطوں کا ازالہ نہیں ہوگا اصلاح نہیں ہوگی. ہماری یہ کشتی ساحل کی طرف نہیں بڑھ سکے گی. پہلی بات عرض کر رہا ہوں، اسلامی نظام یا نظام مصطفیٰ کے ذمن میں جو مغالطہ ہے وہ کیا ہے. ہمارے عوام کے ذہنوں میں بھی یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، اور بدقسمتی سے علماء کرام کی ایک عظیم اکثریت بھی اسی مغالطے میں مبتلا ہے کہ اسلامی نظام کا مطلب ہے نظام عبادات، نماز، روزہ، حج، زکات، کچھ تعزیرات، کچھ قوانین، کچھ اسلامی سزائیں، کچھ قاضی کورس، اللہ اللہ اور خیر سب. واقعہ یہ ہے یہ نظام مصطفیٰ کی بہت ہی ادھوری اور ناقص تعبیر ہے. جہاں تک عبادات کا تعلق ہے، انگریز کے دور میں بھی ان پر کوئی پابندی نہیں تھی، نمازیں بھی تھیں، جمعے بھی تھے، عیدیں بھی تھیں، رمضان بھی آتے تھے، روزے رکھے جاتے تھے، زکات ادا کی جاتی تھی، حج ہوتا تھا، عبادات پر تو کوئی قدغن نہیں تھی. آج بھی بھارت میں کوئی قدغن نہیں، انگلستان میں کوئی قدغن نہیں، چرچ خریدے جا رہے ہیں اور مسجدیں بنائی جا رہی ہیں، کوئی پابندی نہیں. انگلستان میں نہیں، امریکہ میں بڑے بڑے سینٹر اسلامی قائم ہو رہے ہیں، کوئی قدغن نہیں. اگر یہی تھا تو اس کے لیے یہ اتنی بھاری قیمت دینے کی کوئی ضرورت نہ تھی. پھر چند تعزیرات تو سعودی عرب میں بھی ہے، لیکن کیا وہاں اسلامی نظام ہے؟ میں آج آپ سے عرض کر رہا ہوں، بہت سے لوگوں کو بات ناپسند ہوگی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اگر وہ نظام جو سعودی عرب میں قائم ہے اگر اسے ہم اسلامی نظام کہیں گے تو آج دنیا میں کوئی باشعور انسان اسلامی نظام کو کبھی قبول نہیں کرے گا. وہ مستبد بادشاہت جہاں عوام کو کوئی حقوق حاصل نہیں، ملوکیت، جبر، استبداد، کسی کو اظہار رائے کا کوئی حق نہیں، کوئی جماعت نہیں بنا جا سکتی، کوئی انجمن قائم نہیں ہو سکتی، کہیں لوگ جمع ہو کر کوئی مشورہ نہیں کر سکتے. پھر یہ کہ دولت کی تقسیم ارب ہا ارب ڈالر کا ایک ایک محل تعمیر ہو رہا ہے. میں آپ سے سچ کہتا ہوں، ایک ایک محل میں 50-50 وائٹ ہاؤس سما جائیں گے. وہ وائٹ ہاؤس جن میں کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں مقتدر ترین شخص بیٹھتا ہے، ریاست متحدہ امریکہ کا صدر، لیکن اس کا محل، اس کا وائٹ ہاؤس، اس کی رہائش گاہ لاکھویں درجے میں بھی نہیں ہے ان محلات کے جو سعودی عرب میں تعمیر ہوئے. نظام اسلامی نہیں ہے. یہ چند تعزیرات وہ بھی بہت مبارک ہیں، اس سے بھی بڑی برکتیں ہیں. اسلام کی ایک شے جو ہے وہ بھی بہت بابرکت ہے، لیکن دنیا کو جس شے کی تلاش ہے، دنیا جس چیز کی پیاسی ہے، دنیا جس چیز کی متلاشی ہے وہ یہ نہیں ہے. وہ نظام عدل و قسط ہے، وہ سسٹم آف سوشل جسٹس ہے. اسے عدل چاہیے سیاسی سطح پر، اسے عدل چاہیے معاشی سطح پر، اسے عدل چاہیے سماجی سطح پر. اور اگر یہ نہیں، اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں. اگر یہ نہیں تو پھر یہ کہ نوع انسانی کے درد کا بداوا نہیں. میں نے جو آپ خاص طور پر عرض کیا ہے کہ علماء کرام کی ایک عظیم اکثریت بھی اسی مغالطے میں ہے، اور عوام اسی لیے اس مغالطے میں ہے کہ علماء مغالطے میں ہے. ظاہر بات ہے کہ دینی تصورات عوام کے پاس علماء ہی کے دیے ہوئے. آج میں سوچ رہا تھا کہ سبب اس کا کیا ہے. دیکھیے، دو اور دو چار کی طرح کی بات ہے. خلافت راشدہ کے اختتام کے بعد تدریجاً عالم اسلام میں ملوکیت آ گئی، اور ملوکیت کے دو بچے ہوتے ہیں، جاگیرداری، سرمایہ داری. معاشی میدان میں جاگیرداری اور سرمایہ داری، سیاسی سطح پر ملوکیت. یہ 1200 برس مسلمانوں نے اس ماحول میں زندگی گزاری ہے. اسلام کا عمل دخل یا عبادات تک تھا، یا عائلی نظام، نکاح طلاق کے قوانین، یا کچھ معاشرتی رسومات، یا یہ کہ کوئی مفتی صاحب بھی ہے، کوئی قاضی بھی ہے، کچھ فیصلے، کچھ سزائیں جو ہیں جزوی طور پر اسلامی دی جا رہی ہیں. چونکہ 1000 برس سے زیادہ مسلمان علماء اسی نظام ملوکیت کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، اسی کے تحت منصب افتاء اور منصب قضاء اور منصب خطابت و امامت بس اسی پر اکتفا کرتے رہے، لہذا ان کا تصور دین اسی حد تک محدود ہو کر رہ گیا. اصل بات سمجھ لیجئے، اسلامی نظام سے مراد صرف چند تعزیرات نہیں، عبادات کا نظام نہیں، اس سے مراد ہے وہ نظام جو خلافت راشدہ میں قائم تھا، وہ نظام جس میں سماجی، سیاسی اور قانونی سطح پر کامل مساوات تھی، کوئی نہ اونچا تھا نہ نیچا تھا. لا فضل لعربی علی اجمی ولا لاجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوى کلکم بنو آدم وآدم من تراب. کوئی فرق و تفاوت نہیں، کسی عرب کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں، کسی سرخ رو کو کسی سیاہ فام پر کوئی فضیلت نہیں، کسی سیاہ فام کو کسی سرخ و سفید رنگت والے پر کوئی فضیلت نہیں. فضیلت صرف ایک شے سے ہے، وہ تقویٰ ہے. تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے. اسی طریقے سے یہ تصور بھی ذہن سے نکل جائے کہ عورت جو ہے وہ مرد سے گھٹیا ہے، کم تر ہے، معاذ اللہ. عائلی نظام میں ضرور فرق ہے، ادارے کا سربراہ ایک ہی ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے. الرجال قوامون علی النساء صحیح ہے، 100% درست ہونا چاہیے، اسی میں عافیت ہے. لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ عورت کمتر ہے یا گھٹیا ہے. قرآن تو کہتا ہے من ذکر و انثی بعضکم من بعض، ایک ہی باپ کے بیٹے اور بیٹیاں، ایک ہی ماں سے کہ بطن سے ولادت ہے بیٹی کی بھی اور بیٹے کی بھی، کوئی افضل نہیں کوئی مفضول نہیں. پھر قانون کی نگاہ میں سیاسی سطح تک سب برابر. دیکھیے دنیا نے وہ عظیم نقشے دیکھے ہیں کہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو قصاص کے لیے پیش فرمایا. آج تک بھی اعلیٰ سے اعلیٰ جمہوری جو تصورات ہیں ان میں صدر ریاست کو مستثنی کیا جاتا ہے عدالت میں حاضری سے، لیکن محمد الرسول اللہ نے جو نظام مصطفیٰ قائم کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا سربراہ خود پیش ہوتا تھا عدالت میں. حضرت علی خود پیش ہوئے ہیں مدعی کی حیثیت سے، اور چونکہ گواہ صرف بیٹا تھا یا غلام، لہذا ان کا دعویٰ خارج ہوا، اور وہ اس پر ناراض نہیں ہوئے کہ میرا دعویٰ کیسے خارج کر دیا قاضی صاحب. اگر نظر ناراضگی فرمایا تو اس پر کہ قاضی صاحب آپ نے مجھے ابو الحسن کہہ کر کیوں مخاطب کیا؟ کنیت سے مخاطب کرنا، کسی کو عزت دینا ہے. میں یہاں پر برابر ہوں، مدعی اور مدعا علیہ ایک سطح پر ہے، لہذا کہنا چاہیے تھا اے علی، نہ آپ نے کہا یا ابو الحسن، اس میں بھی آپ نے ناانصافی کی. یہ مثالیں ہیں. ابھی نو انسانی کتنی بھی ترقی کر لے، 10 دفعہ پیدا ہو کر یہ نو انسانی 10 دفعہ دوبارہ مر کر زندہ ہو جائے، لیکن یہ کہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی. وہ بات جو علامہ اقبال نے فرمائی، ہر کجا بھی نہیں جہاں میں رنگ و بو، ہاں کہ از خاکش بروئے دارزو، یا ضرور مصطفیٰ ارا بہاس، یا حلوز اندر تلاش مصطفیٰ. دنیا تو اس طرف جا رہی ہے، ابھی وہاں پہنچ نہیں پائی. بدقسمتی سے محمد کے نام لیوا، مصطفیٰ کے نام لیوا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان چیزوں سے محروم ہو چکے. پورے عالم اسلام میں اونچ نیچ ہے، فرق و تفاوت ہے، حیض اور حیض نوٹس کے طبقات ہیں. ایک طرف محلات ہیں کروڑہ کروڑ روپے کے، اور دوسری طرف جھونپڑیاں ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کے سروں کے اوپر کوئی چک موجود نہیں. یہاں تک کہ خلفائے بنو عباس تو ہمارے دور انحطاط کی مثال دے رہا ہوں، وہ بھی عدالت میں پیش ہوتے رہے. وہ مثال ہے کہ جو دی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو پہلی بات نوٹ کیجئے، سماجی، سیاسی، قانونی سطح پر تمام انسان برابر ہو، یہ پہلا تقاضا ہے نظام مصطفیٰ کا. دوسرا تقاضا کامل انسانی حریت، آزادی، سول رائٹس کا جو تصور آج تک انسان جہاں تک اس نے رسائی حاصل کی ہے اس سے بھی آگے ہے، وہ حقوق جو نظام مصطفیٰ نے عطا فرمائے. نظام مصطفیٰ میں کہیں کوئی سیفٹی لاس کی گنجائش نہیں تھی، کسی کو محض شک پر گرفتار نہیں کیا جا سکتا تھا. کسی کے لیے وہ جو پریونٹیو ڈیٹینشن ہے اس کا کوئی امکان نہیں تھا. اور یہاں پر ہر ایک کو آزادی تھی، عام آدمی تنقید کر سکتا تھا، بڑے سے بڑے سربراہ مملکت کی. حضرت سلمان فارسی کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دے رہے اور ایک گجری پوش سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑا ہو جاتا ہے، ٹوکتا ہے، لا سما ولا تا، نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے. کلمہ بغاوت ہے. ادھر حضرت عمر ہے جلال فاروقی، لیکن ان کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں آئی. پوچھتے ہیں معاملہ کیا ہے؟ تنقید ہوتی ہے برسر عام. نوٹ کیجئے، آپ نے جو کرتا پہنا ہوا ہے یہ ان یمنی چادروں کا بنا ہوا ہے جو مال غنیمت میں آئی تھی، اور ہر مسلمان کو جتنا کپڑا ملا اس میں کرتا نہیں بنتا. اور آپ ہم میں ہیں بھی طویل القامت انسان، یہ کرتا کیسے بن گئے؟ وضاحت کیجئے. حضرت عمر نے یہ نہیں فرمایا میرا ذاتی معاملہ ہے، فرمایا تو اپنے بیٹے سے، عبداللہ ابن عمر سے فرمایا بیٹے تم کھڑے ہو کر وضاحت کرو. انہوں نے وضاحت کی، نہ میرا کرتا بن رہا تھا نہ ابا جان کا، میں نے اپنے حصے کا ٹکڑا بھی دے دیا کپڑے کا ابا جان کو، اس سے کرتا بنا ہے. اب وہاں کی جمہوریت میں اپوزیشن فار دی سیک آف اپوزیشن نہیں تھی، تنقید تھی شدید ترین. لیکن جب وضاحت سامنے آ گئی فوراً فرماتے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، الان نسمع ونطیع.